الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کوئی ہے وہاں تو کوئی ہے آواز اللہ سبحانہ تعالی نے اس آیت کے اندر ایک واقعے کا ذکر فرمایا جس کو کہ ہم واقعہ اسراء اور معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج اس کے اوپر بات کرنے کا فیصلہ کیا, کچھ ساتھیوں کی فرمائش بھی تھی, اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ آج کل جو اسلامی کیلنڈر کے اندر مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے, اور عمومی طور پر یہ علماء کا خیال ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے وہ مہینہ رجب کے اندر ہی پیش آیا. اگرچہ کہ اس کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی, مختلف اقوال ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر علماء نے اسراء اور معراج کے وقوع پذیر ہونے کے وقت میں اختلاف کیا ہے. تو اس میں یہاں تک بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا یا یہ ہجرت سے پہلے ہوا, نبوت کے کتنے سالوں کے بعد ہوا. ان سب باتوں کے اندر علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن جو ایک عمومی علماء کے درمیان رائے ہے وہ رجب کے مہینے کے اوپر متفق ہوتی ہے, اور اس کے اندر بھی ایک تاریخ ہے جو کہ عام طور پہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ اسراء اور معراج والی تاریخ ہے, وہ 27 رجب. لیکن اسلام کے اندر, ہمارے دین کے اندر یہ جو تاریخیں اور واقعات ہوتے ہیں ان کا مقصد ان کو تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرنا نہیں ہوتا. جو ہمارے ہاں تہوار ہیں جن کو تہوار کے طور پر باقاعدہ منانا دین کے اندر مشروع ہے وہ فقط دو ہیں, ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. ان کے اوپر مسلمان خوشی مناتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کھانے بھی کھائے جاتے ہیں, کھلائے جاتے ہیں, اور آج کل کے دور میں باقاعدہ کام سے چھٹی بھی لی جاتی ہے. لیکن ان دو تہوار کے علاوہ اور کوئی اسلامی سال کے اندر ایسا تہوار نہیں ہے جس کے اوپر کہ مسلمان نہ شروع میں اور نہ آج کے دور میں اس کو باقاعدہ مناتے ہوں. تو پھر آج ہم بیٹھ کر کے اس تہوار کے بارے, اس موقع کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ اس مہینے کو ایک بہانہ بنا کر کے علماء کا ایک طرز عمل رہا ہے کہ وہ امت کے لوگوں میں اسراء اور معراج کے واقعے کی تفصیلات کو کھولتے ہیں بطور یاد دہانی کے. اس کے علاوہ ایک اور مقصد یہ کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے ہم اس کے اندر کچھ تفسیر بھی بیان کر لیں, اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں. تو منانا اس کا مقصد نہیں ہوتا, اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے ان کی تعداد تک کو محفوظ کر لیا، کیا وہ اتنے بڑے بڑے واقعات کی تاریخ کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس تاریخ کا محفوظ نہ ہونا ہمارے دین میں، ہماری تاریخ میں، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو منانا جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں. اگر دین کا حصہ اس کو منانا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس کی تاریخ کو بھول جاتے. آخر کو کوئی عید الفطر کی تاریخ تو نہیں بھولتا، کوئی عید الاضحیٰ کی بھی تاریخ نہیں بھولتا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس واقعے کا بیان فرمایا اس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں. لفظ اسراء عربی کے لفظ اسراء سے نکلا ہے، اور اسراء کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو سفر کروانا، اور وہ سفر بھی جو ہے وہ رات کا سفر. رات کے سفر کے لیے لفظ اسراء آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں، اور پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے حصے کے اندر، جو لفظ لیلن آیا تو لیلن کو لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ سفر دن میں نہیں ہو رہا بلکہ رات میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ بات تو لفظ اسراء سے ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سفر رات کا سفر ہے. تو لیلن کا جو لفظ آیا، اور یہ آیا بھی نکرہ کی حالت میں، کامن ناؤن کی حالت میں، پراپر ناؤن کی حالت میں نہیں، معرفہ کی حالت میں نہیں آیا بلکہ نکرہ کی حالت میں آیا، تو اس کا مقصد عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے حصے کا بیان کرنا. تو یہ پوری رات کا بھی سفر نہیں تھا بلکہ رات کے ایک مختصر حصے کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سفر کروایا. تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے کے اندر سفر کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے علاقے کے اندر، یعنی مسجد اقصا کے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں پائی جاتی ہیں. الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کا جو پورا علاقہ ہے وہ برکتوں والا علاقہ ہے. سرزمین شام، یہ علاقہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ سرزمین شام کہلاتا تھا، اور سرزمین شام کے یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جس کو کہ آج کے دور میں فلسطین کہا جاتا ہے، اردن کہا جاتا ہے، عراق کہا جاتا ہے، تو یہ سب شام کے دراصل حصے ہیں. لیکن یہ پورا کا پورا علاقہ ہر چیز کو شامل کر کے ہمیشہ سے شام کہلاتا ہے. آج تو ایک ملک کا نام ہم عربی زبان میں شام کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ملک نہیں تھا، یہ باؤنڈریز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا علاقہ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کثیر تعداد کے اندر انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء کی وفات کے بعد وہ انبیاء مدفون بھی اسی علاقے کے اندر ہوئے. تو کثرت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہے وہ شام کی سرزمین کے اندر مدفون بھی ہیں، اور ان کی موجودگی بھی اس برکت کا ایک وجہ بن سکتی ہے. اس کی وجہ بتلائی کہ یہ سفر کیوں کیا گیا، کیوں کروایا گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھلائیں. اللہ تعالیٰ کی آیات تو ان گنت ہیں، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہے. تو اس سفر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات میں سے چند آیات دکھلائیں. اس سفر کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے. تو لفظ اسراء جو ہے وہ اس کا ایک معنی ہے، اور معراج کا ایک مختلف معنی ہے. اسراء کا معنی آپ نے سن لیا کہ رات کے وقت کسی کو سفر کروانا, لیکن اس خاص سفر کے جو دو حصے تھے اس میں سے پہلا حصہ جس کو کہ اسراء کہا جاتا ہے وہ سفر ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی کا. یعنی یہ زمینی سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا, اس زمینی سفر کو اسراء کا نام دیا گیا, اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ معراج کا سفر وہ پھر مسجد اقصی سے لے کر کے عرش باری تعالی تک کروایا گیا. اس سفر کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ سفر جو ہے وہ جسمانی سفر نہیں تھا, بلکہ یہ سفر روحانی سفر تھا جو کہ اللہ کے نبی کو خواب میں کروا دیا گیا. یعنی اللہ کے نبی نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے اندر ان کو یہ پورا کا پورا سفر زمین پہ بھی کروایا گیا اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر بھی کروا دیا گیا. لیکن یہ ایک خیال غلط ہے. اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے دلائل پیش کیے, جن میں سے چند ایک دلائل یہ ہیں کہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں وہ ہی اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سفر دراصل جسمانی سفر تھا. پہلا لفظ سبحان الذی, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کر کے اس آیت کو شروع فرمایا. تو پاکی اس وقت بیان کری جاتی ہے یعنی اپنی بڑائی بیان کر کے, تو بڑائی اس وقت بیان کی جاتی ہے جبکہ کسی بڑی بات کا تذکرہ ہو, کسی انہونی بات کا تذکرہ ہو. کوئی معمولی سی بات بتانے کے وقت جو ہے وہ انسان یا کوئی بھی اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا. تو اگر تو یہ خواب کے اندر ایک سفر ہوتا تو خواب میں سفر تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. ایک انسان سوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, خواب میں وہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے, خواب میں وہ دنیا کے پورے چاروں کونوں کا چکر کاٹ کر کے واپس آ سکتا ہے. تو خواب کے اندر اگر یہ سفر ہوتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بڑائی بیان کر کے یہ آیت شروع فرمائی تو یہ بات بھی اس طرف دلالت کرتی ہے کہ یہ دراصل اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز تھی, تو یہ جسمانی ہی سفر ہو سکتا ہے. اور دوسری دلیل اس آیت سے ملتی ہے کہ لفظ عبد کا استعمال ہوا اس آیت کے اندر, عبد یعنی بندہ, اور لفظ عبد جو ہے وہ فقط روح کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا. روحانی سفر یعنی روح کے معنی میں یہ سفر, یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ عبد جو ہے جو بندہ ہوتا ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے. روح اور جسم کا مجموعہ مل کر کے بندہ بنتا ہے, عبد بنتا ہے. تو لفظ عبد جو ہے وہ بھی اس طرف دلالت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد احادیث متواترہ آتی ہیں اس واقعے کی مزید تفصیلات کو کھولنے کے لیے. جیسے کہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر میں وہ موجود تھے ان سے مشورہ کیا کہ ایسی چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے, تو اب میں جو ہوں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں, لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے, لوگ تو عجیب عجیب باتیں کریں گے, میں لوگوں کو جا کے یہ بتلاؤں کیسے. تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ایکچولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ یہ نہ بتلائیں لوگوں کو, اس لیے کہ لوگ پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے اور عجیب عجیب باتیں کریں گے. تو اگرچہ یہ خواب والی بات ہوتی تو پھر اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات تھی کہ لوگ جو ہے مذاق اڑائیں گے, بھئی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور خواب ہوتے ہی ایسے ہیں عجیب و غریب قسم کے. پھر دوسری دلیل جو حدیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے واقعی لوگوں کو بتلایا اس واقعے کے بارے میں تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی مذاق اڑایا اور واقعی عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں اور تمسخر اڑایا اور لوگوں نے ٹھٹھے مارے, اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ کچھ لوگ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اس بات کو سن کر کے مرتد بھی ہو گئے. تو اگرچہ یہ خالی خواب کی بات ہوتی تو پھر اتنے بڑے بڑے ریاکشنز کیوں آتے عمل کے اندر, اتنے بڑے ریاکشنز پھر عمل پذیر ہوتے ہی نہیں. 25 صحابہ سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کی تفصیلات نقل کری ہیں. تو اس واقعے کی دلیل جو ہے وہ ہمیں ایک تو اس آیت سے ملتی ہے جس کے اندر لفظ اسراء کا بھی صاف استعمال ہو گیا. پھر معراج کی دلیل جو ہے ایک تو سورۃ النجم کی آیات سے بھی ملتی ہیں, جس میں کہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کہ جیسے کہ دو کمان تک کا فاصلہ. تو معراج کی دلیل جو ہے وہ سورہ نجم کی آیات سے بھی ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو احادیث ہیں وہ احادیث بھی جو ہے وہ کوئی ہلکی پھلکی کم درجے والی جو جس کو کہ لوگ ضعیف احادیث کہتے ہیں ایسی احادیث نہیں ہیں, صحیح احادیث ہیں, بلکہ صحیح سے بھی ایک درجہ اوپر, دو درجہ اوپر متواتر احادیث ہیں. حدیث متواتر 25 صحابہ اگر کسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں تو یہ پھر متواتر حدیث کے درجے کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ واقعے کی مزید دلیلیں ہیں, عقلی دلیلیں بھی آپ نے سن لی اور نقلی دلیل بھی سن لی کہ بھئی اس کے اوپر متواتر احادیث اور قرآن کی آیات دلالت کر رہی ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے نہیں پکارا جن الفاظ سے کہ قرآن کے دیگر حصوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دوسرے انبیاء کو نام لے کر کے پکارا, لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے نہیں پکارا, بلکہ ان کی کوئی اچھی سی خوبصورت سی صفت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا. جیسا کہ یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, یا ایہا النبی. تو فرسٹ نیم بیسس کے اوپر اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں پکارا, تو اس بات سے اللہ کے نبی کی بڑائی اور بھی زیادہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر کے پکارا, میرا بندہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اس سفر کے اوپر یہ والا سفر کروایا. تو اس سے علماء نے نقطہ نکالا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ بندگی جو ہے وہ انسان کے کمال کا ایک حصہ ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی یہ دلیل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے زیادہ پرفیکٹ بندے تھے. جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو, اپنے بندوں کو تعریفاً ان کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ لفظ عبد ان کے لیے استعمال کرتا ہے, کہ جیسے کہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو وہ اکڑ کے نہیں چلتے. تو یہاں پر ان لوگوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ قرار دیا. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر جو لفظ عبد سے یاد کیا گیا تو اس میں اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی کہ میرے بندے, یعنی میں اپنے بندے کو جو ہے وہ اس سفر کے اوپر لے کر کے آیا, یعنی کروایا. اچھا, اس میں ایک اور خاص بات جو علماء نے نکالی وہ یہ کہ کسی بڑے کے پاس جانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان خود اس سے ملاقات کرنے کی مکمل تیاری کرے, اچھے اچھے کپڑے پہنے, اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے, نہائے دھوئے, خوشبو لگائے اور پھر اپنی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے, کسی سواری پہ بیٹھ کر کے اس بڑی شخصیت کو ملنے کے لیے جائے. یہ ایک طریقہ ہے کسی بڑے سے ملاقات کرنے کا. اور دوسرا طریقہ کسی بڑے سے ملاقات کرنے کا یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ باقاعدہ سواری بھیجے کہ میں تمہارے پاس اپنی سواری بھیج رہا ہوں, اپنا ایک خاص نمائندہ بھی اس سواری کے ساتھ بھیج رہا ہوں, اور میرے نمائندے جو ہیں وہ تمہیں صاف ستھرا کر کے, تیار کر کے پھر میرے پاس لے کر کے آئیں گے. اب ظاہر ہے اگر کسی بڑی شخصیت کے پاس سے آپ کے پاس سواری باقاعدہ آئے نمائندے کے ساتھ تو پھر وہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے, اور پھر آپ یقیناً ساری زندگی جو ہے پھر اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو بتاتے پھریں گے کہ دیکھو میں اس شخص کے پاس نہ صرف یہ کہ ملاقات کے لیے گیا بلکہ اس نے خود سواری بھیج کر کے مجھے بلوایا. تو اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ صاف سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو براق جیسی سواری دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوانے کے لیے بھیجا. تو اس سے اس سفر کی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے. اور دوسری بات عبد کے اندر وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسے عظیم عظیم سفر کروائے اور پھر ایسی اپنی نشانیاں دکھلائیں، تو پھر جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ان چیزوں کی وجہ سے پھر گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان چیزوں کو بہانہ بنا کر کے یا وجہ بنا کر کے پھر اس شخصیت کو عبودیت کے مقام سے اونچا کر کے کچھ اور مقام دے دیتے ہیں. جیسے کہ عیسائیت کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا تو اس چیز کو بہانہ بنا کے پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی یا اس گمراہی کے راستے کو بھی بند فرما دیا کہ دیکھو چاہے جتنا ہی بڑا مقام میں نے اپنے محبوب کو کیوں نہیں عطا کر دیا لیکن پھر بھی وہ میرے بندے ہی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم سے زیادہ بہتر بندے ہیں اور بہت ہی زیادہ عظمت والے ہیں، اور عظمتیں جو ہیں وہ اس آیت کے دیگر حصوں سے ظاہر ہو رہی ہیں اور اس واقعے کے دیگر حصوں سے کھل کھل کر کے سامنے آئیں گی. ہیں وہ میرے بندے ہی اگرچہ کہ تم سے مختلف بندے ہیں، تم سے زیادہ عظیم بندے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ اس کی وجہ سے پھر ان کو بندگی کی لیول سے بڑھا کر کے نعوذ باللہ جو خالق کے لیول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا شروع ہو جائے. تو لفظ اب کے اندر یہ بھی ایک حکمت علماء نے لکھی، اب جو ہے اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات بیان کرنے کا ارادہ ہے. اچھا مزید تفصیلات سے پہلے ایک پوائنٹ یہ آج اس کہنا چاہ رہا تھا کہ آج سے پہلے زیادہ تر جو ہماری اس طرح کی محفل ذکر ہوئی ہیں ان کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے موضوع کے اوپر، ذکر کے موضوع کے اوپر باتیں کری ہیں اور تزکیہ نفس کے موضوع پہ بات کری ہے. آج ایک تو اس مہینے کی وجہ سے اس موضوع کے اوپر بات کرنی تھی، اور دوسرا اس قسم کے ایک علمی موضوع کو بیان کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے، وہ یہ کہ جب ذکر کے اوپر بات کر کے پھر جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ذکر کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب جو ہے ان کے سامنے جب علم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس علم سے ان کو واقعی فائدہ بھی ہوتا ہے. انسان کے دل کی مثال ایک زمین کے جیسے ہے، ایک دھرتی کے جیسے ہے. اگر وہ زمین سخت ہو، اگر وہ زمین پتھریلی ہو، تو اس پتھریلی زمین کے اوپر چاہے جتنی ہی بارش برستی رہے اس زمین کے اندر سے کوئی ہریالی اور سبزہ نہیں اگ سکتا. آپ کتنے ہی بیج اس پتھریلی زمین کے اوپر بکھیر دیں اور پھر اس کے اوپر بارش بھی برسے اور آپ پانی بھی ڈالتے رہیں، لیکن ان بیجوں میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. نہ اس زمین کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کسی اور کو اس زمین سے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ زمین ابھی پتھریلی ہے. تو انسان کے دل کی زمین بھی جب اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو تو وہ بھی سخت ہو جاتی ہے. اس کی بھی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبهم، کہ جب ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمبے عرصے تک دور رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. تو جب اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر علم کی باتیں، ہدایت کی باتیں اس دل کے اوپر اثر نہیں کرتی. انسان ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہے بات. ایک محفل میں آ کر کے بیٹھتا بھی ہے تو محفل میں سنی ہوئی اور سمجھی ہوئی باتیں اس کے عمل کا حصہ نہیں بنتی. تو اسی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے دل کی زمین جو ہے وہ نرم ہونی شروع ہو، تاکہ اس کے اوپر جب ہدایت کی بارش، ہدایت کی باتوں کی بارش اس کے اوپر برسے تو جو نیکی کا بیج اس کے اندر موجود ہے، ایمان کا بیج جو موجود ہے، پھر اس ایمان کے بیج میں سے پھر فائدہ مند ہریالی بھی نکلے، فائدہ مند اس کے اندر سے سبزہ نکلے، جس سے کہ وہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ علم کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ذکر کی باتیں، ذکر کی تلقین اور ذکر کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا، کثرت کے ساتھ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر علم حاصل کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی نہیں کہ بس ہم ذکر ہی کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں اور علم کی طرف ہمارا دھیان ہی نہ جائے. تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہو جائے گی کہ بھئی ہم نے اپنے دل کی زمین کو نرم تو بہت کر لیا، لیکن اب اس کے اوپر ہم پانی نہیں ڈال رہے، ہم اس کے اندر کوئی بیج نہیں ڈال رہے، ہم کسی پودے کی اس کے اندر کلی نہیں لگا رہے. تو زمین تو نرم ہے لیکن فائدہ تو پھر بھی اس سے کسی اور کو نہیں پہنچے گا. تو اسی وجہ سے اگر ہم ذکر کے لائن کے اوپر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اب ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. حلال اور حرام کی تمیز فقط اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے نہیں ہوتی، حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے. انسان کی زندگی کے اندر سچویشنز آتی ہیں، ان سچویشنز کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان کے اوپر ریاکٹ کیسے کرنا ہے، یہ جو علم ہے، یہ جو بات ہے، یہ علم سے سمجھ میں آتی ہے. اگر انسان کو بالکل علم ہی نہیں ہوگا تو اگرچہ کہ وہ اس کا دل بڑا نرم ہے اور اس کے اندر بڑی نیکی کی خواہش ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے حالات سے ڈیل کیسے کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی خاتون سے نئے تعلق جوڑا تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ پہلے بھی ہمارے جو شیخ صاحب ہیں مولانا ذوالفقار احمد، ان کی بڑی کتابیں پڑھ چکی تھیں، لیکن ان کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سر پر سے سب کچھ گزر گیا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ حضرت شیخ جو ہیں وہ ان کی کتابوں سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں. تو پھر باتوں کے بعد یہی ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھیں، پہلے آپ اللہ کا ذکر کریں اور ذکر کرنے کے بعد آپ پھر ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں. اثر نو وہ چیزیں جو آپ آلریڈی پڑھ چکی ہیں آپ دوبارہ سے پڑھیں، تاکہ اب جو ہے آپ کو ان کے اندر لکھے ہوئے الفاظ سے باقاعدہ فائدہ بھی ہوگا. پہلے آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ باتیں بالکل وہی ہیں، انہی کی لکھی ہوئی ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی جو ہے وہ ذکر سے پہلے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذکر کرنے کے بعد انہی باتوں سے انسان کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، اس کی تفصیلات حدیث میں آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کے اندر جو کہ مختلف ائمہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمائی ہیں، ان کی تفصیل کو بیان فرمایا. جو سب سے زیادہ اوتھینٹک احادیث ہیں وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں موجود ہیں، پھر صحیح مسلم کے اندر بھی احادیث موجود ہیں، پھر قرطبی کے اندر بھی احادیث موجود ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں. تو یہ تو آپ کو احادیث کی کتابوں کے اندر حوالوں کے ساتھ مل جائیں گی، لیکن آج ان حوالوں کے بغیر آپ کو ان کے اندر سے جو واقعات ملتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتلا دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیریٹ کیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حوالہ اس وقت چونکہ یاد ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ ایک دم جو گھر کی چھت تھی وہ جیسے کہ پھٹ گئی، اور چھت کے پھٹنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چھت کے اندر سے داخل ہو کر کے نیچے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچے. اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی جو حطیم کا مقام ہے، جو کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ کی جگہ ہوتی ہے، جہاں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دیوار کے ساتھ چمٹ کر کے دعائیں مانگی، تو حطیم کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے. پھر وہاں پہ ایک گھوڑا نما مخلوق کو لایا گیا، گھوڑے نما مخلوق کو لایا گیا. مختلف روایات کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے کہ کسی کے اندر یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جانور تھا، کسی روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ جانور ایسا تھا کہ گھوڑے اور گدھے کے بیچ کا اس کا سائز تھا، اس طرح کا وہ جانور تھا. اور اس کا نام بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کو براق کہا جاتا تھا. تو اس براق کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ سوار کرایا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے تو اس براق نے جیسے کہ گھوڑا جب ہنہناتا ہے اور ادھر ادھر کو کچھ ہلتا جلتا ہے جس سے کہ سواری کو بھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گھوڑے کو باقاعدہ کہا، اس جانور کو کہا کہ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر کون سواری کر رہا ہے؟ تو جب اس نے یہ سنا تو پھر وہ بالکل سیدھا ہو گیا اور اس نے اپنی گردن جو ہے وہ ادب میں جھکا لی۔ تو اس کے بارے میں علماء نے پھر لکھا کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ وہ جانور جو آیا تھا وہ جانور کوئی ایسا عام غیر سدھایا ہوا جانور تو تھا نہیں، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور یہ جانور اللہ کے سب سے عظیم جو فرشتے ہیں وہ لے کر کے آئے تھے۔ تو کیا اس جانور کو تمیز نہیں تھی؟ اس جانور کو کیا بغیر سدائے ہوئے لے آیا گیا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر اس نے پھر ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی بوجھ تھا وہ بوجھ اس جانور کے لیے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے وہ اس بوجھ کو شروع میں برداشت نہیں کر سکا۔ جیسے کہ دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی پیٹھ کے اوپر ایک وقت کسی وجہ سے سوار تھے تو صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ ہم دیگر احادیث سے یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جسم مبارک کوئی ایسا وزنی نہیں تھا، کوئی ایسا آپ کو دیکھ کر کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی زیادہ بڑے جسم والے ہوں اور بہت ہی پیٹ نکلا ہوا ہو اور وزن بہت زیادہ ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو حلیہ مبارک تھا وہ سب سے متوسط تھا، جتنا کہ بہترین حلیہ کسی کا ہو سکتا ہے ویسا حلیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ جو بوجھ ہوتا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک نشانی تھی، یہ روحانی بوجھ ہوتا تھا۔ تو اسی کی وجہ سے وہ جانور بھی بتکا، اور پھر اس جانور نے جو ادب کیا اللہ کے نبی کا، تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ دیکھو ایک جانور بھی اللہ کے نبی کا کتنا خیال کرتا ہے، ایک جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مرعوب تھا، تو کیا انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور مرعوب نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں اس جانور سے بھی سبق پکڑنا چاہیے۔ تو یہ ایک سبق جو ہے وہ اس چھوٹی سی بات سے نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ایک اور پہلو اس بات سے کہ اللہ تعالی نے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے لیے بھیجا، اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ سفر جو ہے اس کے اندر کوئی کمپینین، کوئی صحابی ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب ہم سفر کے اوپر نکلتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اور ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں جہاں جا رہا ہوں میں کس قسم کی گاڑی پہ سوار ہو کر کے جاؤں گا، بس پہ جاؤں گا، کسی ایئر لائن کے اوپر جاؤں گا تو ایئر لائن اچھی ہونی چاہیے، اس کے اندر ساری سہولتیں موجود ہونی چاہیے، میں جب اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچوں گا تو وہاں پہ ایک ہوٹل کیسا موجود ہے، اس ہوٹل کے اندر مجھے کھانا ملے گا یا نہیں، دو وقت کا کھانا ملے گا یا تین وقت کا کھانا ملے گا، اس ہوٹل کی ریٹنگ کیسی ہے، یا میں کسی جگہ رشتہ دار کے یہاں جا رہا ہوں تو وہاں پہ مجھے رکنے کے لیے کوئی کمرہ اویلیبل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ خصوصاً عمرے اور حج کے سفر کے اوپر ہم ان ساری چیزوں کو بہت بغور دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت سے ہمیں کچھ اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دو سب سے زیادہ اہم اسفار کیے اپنی زندگی کے اندر، جن کے اندر سب سے پہلا سفر جو ہے وہ یہ اسراء اور معراج والا سفر تھا، اور دوسرا سفر ہجرت کا سفر تھا۔ اور ہجرت کا سفر کتنا عظیم سفر کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ، اسلامی تاریخ وہ ہجرت کے سفر سے شروع ہوتی ہے، حالانکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ نبوت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس وقت سے بھی شروع ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بھی بہت سارے واقعات تھے جن سے کہ اس کیلنڈر کو شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ ایک سفر سے جو ہے وہ اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ تو ان دونوں انتہائی اہم اسفار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا، اور کوئی نہ کوئی ایسے ہی نہیں کہ بس کوئی ایسے ہی رینڈم قسم کا کوئی شخص ہوتا تھا، کوئی رینڈم قسم کی مخلوق ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کے اویلیبل جو مخلوق ہوتی تھی ان میں سے جو سب سے بہترین اویلیبل مخلوق ہوتی تھی وہ موجود ہوتا تھا۔ تو اسراء اور معراج کے سفر کے اوپر کیونکہ کوئی انسان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مقامات پر نہیں جا سکتا تھا، تو فرشتہ ہی ایسے سفر کے اوپر آپ کا کمپینین ہو سکتا تھا۔ تو فرشتوں میں سے بھی جو سب سے افضل ترین فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون کے طور پر بھیجے، کمپینین کے طور پر بھیجے۔ اور جو دوسرا سفر تھا یعنی ہجرت کا سفر، اس سفر کے اندر جو انسانوں کے درمیان سب سے افضل ترین انسان تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ان کو کہ میرے محبوب کو یہ مکہ مکرمہ سے لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو ہمیں بھی اپنے اسفار کے اندر جہاں ہم دوسری باتوں کا خیال رکھتے ہیں اس بات کی طرف ہمیں بلکہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے سفر کے اوپر ہمارا ہم رکاب کون ہے، ہمارا ساتھی کون ہے۔ اب ہم عمرے کے اوپر نہ جانے، چونکہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم پتہ نہیں کتنے عمرے کر چکے ہیں، ہم حج بھی بے شمار کرتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم صدقے دل سے اپنے حجوں اور عمرے کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات حقیقت کے طور پہ نظر آئے گی کہ ہم عمرے تو بے شمار کر لیتے ہیں لیکن عمروں کے بعد ہماری روحانی کیفیت کے اندر وہ فرق نہیں آتا جو کہ ایک عمرے کی وجہ سے آنا چاہیے۔ ہم اتنے عظیم ترین مقام پر ہو کر کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالی کے گھر مسجد الحرام تک ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں، جہاں پر ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 100,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ثواب تو ہم یقیناً کما کے آ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگی سے گناہ نہیں چھوٹتے، عمروں پہ عمرے کر کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جھوٹ اسی طرح سے بول رہے ہوتے ہیں، غیبتیں اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، فرائض اسی طرح سے چھٹ رہے ہوتے ہیں، گناہ جو ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اگر کوئی عورت بے پردگی جو ہے وہ عمرے سے پہلے کر رہی تھی، عمرے کے بعد بھی وہ اسی طرح سے بے پردگی کر رہی ہوتی ہے، تو ان سفروں سے ہماری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم مقامات تک تو چلے جاتے ہیں لیکن ہم اچھی صحبت نہیں اختیار کرتے۔ تو مقام کی اہمیت بے شک اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ صحبت کہا جاتا ہے۔ یہ صحبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی، یہ دراصل وجہ بنتی ہے انسان کی تبدیلی کی۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جا کر کے وہ سفر کریں، وہ یقیناً گواہی دیں گے کہ جب انہوں نے اکیلے عمرے کیے تھے، اکیلے حج کیے تھے، تو ان کی کیفیت بالکل مختلف تھی، اور جب انہوں نے کسی اللہ والے کے ساتھ جا کر کے حج کیا، اللہ والے کے ساتھ جا کر کے عمرہ کیا، تو انہوں نے گواہی دی کہ میں نے تو گویا کہ پہلی دفعہ عمرہ کیا، اس سے پہلے تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی دیکھیں دلیل بھی ہمیں ہمارے دین کی تاریخ سے ملتی ہے۔ دیکھیں بیت اللہ جو ہے وہ کوئی آج نہیں بنایا گیا، بیت اللہ جو ہے وہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہیں اس کا تعین ہوا، بیت اللہ تو ہمیشہ سے موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو مکہ مکرمہ کے شہر میں بھیجا گیا۔ اب اس شہر کے اندر تو بہت سارے لوگ رہتے تھے، اسی شہر کے اندر کعبۃ اللہ کی ہمسائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے، وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتی تھی، اور وہیں کعبۃ اللہ کے چھاؤں میں ابو جہل بھی رہتا تھا، وہیں پر ابو لہب بھی رہتا تھا، وہیں پر سارے مشرکین مکہ رہتے تھے، کعبۃ اللہ کے بالکل برابر میں بیٹھتے تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی کعبۃ اللہ کے برابر کے اندر۔ تو کامیاب ان میں سے کون ہوا؟ مکہ مکرمہ کے رہائشیوں میں سے کون اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوا؟ کیا کعبۃ اللہ کے ساتھ روزانہ بیٹھنے والا کامیاب ہو گیا، یا وہ شخص کامیاب ہوا جس نے کہ اللہ تعالی کے بندے کے سامنے اپنا سر جھکایا؟ سر جھکانے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ان کی پرستش کی، بلکہ ان کے لائے ہوئے پیغام کو مان لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیا، ان کی صحبت اختیار کر لی، صحابی بن گیا، اور تمام انسانوں میں، غیر نبی انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہونے کا مقام پا لیا. اور جس نے اس اللہ کے بندے کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اس کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، اگرچہ کہ وہ پیدا وہیں ہوا اور مرا وہیں، لیکن وہ جہنم کے جانے کا مستحق قرار پا گیا، اور عبرت کا نشان اس کو رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیا گیا. تو اس سے ہمارے سامنے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے صحبت کی وجہ سے. انسان کو مقامات ملتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، رجال اللہ کی وجہ سے. ہاں، جب اس نے صحبت اختیار کر لی، اس نے دین کو پا لیا، اب جو ہے ان مقامات کی وجہ سے اس کو ثواب بے انتہا زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا. اسی مسلمان کو ثواب اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے اوپر ایک گنا ملے گا، اور کعبۃ اللہ کی جو مسجد ہے اس میں جا کر کے اس مسلمان کو 100 گنا ثواب ملے گا. لیکن جب رجال اللہ کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، تو اگرچہ کہ ہم انہی مقامات کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مقامات کے قریب جانے کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ہماری روحانی کیفیات جو ہیں جیسی تھیں ویسی رہتی ہیں. تھوڑی بہت اگر تبدیلی آ بھی جاتی ہے تو جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں فوراً زیرو ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی جو مسلمان ہے، اللہ معاف کرے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہ عمرہ کر کے آئے اور عمرے پہ سے آنے کے بعد وہ فسق و فجور کی باتیں بتلا رہے ہیں. ایک آ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، بات بھی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ایرانی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں. اب ذرا تصور کریں، یہ شخص عمرے سے واپس آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کر کے آ رہا ہے، اور وہاں پہ یہ شخص جو ہے وہ عورتوں کی چہروں کو دیکھ رہا تھا. بد نظری سے یہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی محروم سے بچ نہیں سکا، کعبۃ اللہ کے سامنے نہیں بچ سکا. تو آپ کیا کہیے؟ اس کے برعکس ان کو دیکھیں جو کہ نیکوں کے ساتھ جا کر کے عمرے کرتے ہیں، اگر وہ بدنظری کے گناہ میں مبتلا تھے بھی، تو اب چونکہ وہ نیکوں کی صحبت میں ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. اور کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، تو کم از کم ان کو اتنا تو خوف ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں وہ مجھے دیکھیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہاں پہ طواف کر رہا ہوں اور میں دوسروں کی چہروں کے اوپر نگاہیں ڈال رہا ہوں. تو بھائی کسی وجہ سے تو وہ گناہ سے محفوظ رہے نا، چاہے اللہ کے خوف سے رہے چاہے کسی بندے کے خوف سے رہے، لیکن گناہ سے تو محروم سے تو بچ گئے نا. اور کس وجہ سے بچے؟ صحبت کی وجہ سے بچے، جبکہ دوسرا بندہ وہیں جا کر کے گناہ کر رہے ہیں. اور لوگ جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لوگ جا کر وہاں جیبیں کا تک قدرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں، جو کتنے سارے لوگ آ کر کے وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، تو کیا سب سچ بولتے ہیں کہ میں ادھر لوٹ گیا؟ کتنے لوگ آ کے پورا جس کو کہتے ہیں نا وائٹ لائے، سفید جھوٹ کعبۃ اللہ کے سامنے انسان بول رہا ہے، اس کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ واقعی کوئی غریب نہیں ہے، کوئی لٹا پٹا نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر اتنے بڑے بڑے گناہ سے انسان جب مسجد الحرام میں محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر اپنی عام زندگی کے اندر اور اس بابرکت مقام سے دور رہ کر کے بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ان سب باتوں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمراہی جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ کوئی آپشنل چیز بھی نہیں ہے، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سفر کے اوپر اپنے عظیم ترین فرشتے کو اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجا. تو براق کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا، اور پھر یہ براق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوا. اس سفر کے بارے میں بھی تفصیلات حدیث پاک میں آتی ہیں کہ مختلف مقامات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اتارا گیا، کہ یہ گھوڑا وہاں پہ رکا، یہ جانور رکا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترے, اتر کر کے دو رکعت نفل ادا کری, اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پوچھنے پر بتلایا کہ یہ جو مقام تھا جہاں پہ آپ کو اتر کر کے دو رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا, یہ پہلا مقام جو ہے یہ یثرب کہلاتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ جو ہے ہجرت کر کے آئیں گے. تو یثرب کے مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو رکعت نفل ادا کری. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک اور مقام پہ لے جایا گیا جہاں پر کہ بہت زیادہ ہریالی تھی, اور اس جگہ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً دو رکعت نفل ادا کری, اور وہ بتلایا گیا کہ یہ جگہ مدین ہے جہاں پر کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جو تیسرا مقام تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے, مختلف روایتوں کے اندر مختلف جگہیں ہیں. ایک جگہ جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش, جس کو کہ بیت اللحم یا انگریزی کے اندر بیت لحم کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دو رکعت نفل ادا فرمائی. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا, طور سینا کا مقام, وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے دو رکعت نفل ادا فرمائی تھی. تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جگہوں کی برکتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کری ہوئی ہیں, اور یہ بات سنت ہے کہ جب ہم کسی ایسے مقام پر جائیں تو وہاں پر جا کر کے دو رکعت نفل ادا کریں. تو ہمارے بڑے, ہم نے ان سے سیکھا کہ جب بھی کبھی ایسے کسی بابرکت مقام پر جاتے ہیں تو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, چاہے مسجد ہو تو وہ تو تحیت المسجد کی دو رکعت ہو جائیں گی, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بابرکت مقام ہے تو وہاں پر جا کر کے بھی نفلیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ سارے مقامات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات میں آتا ہے کہ برزخ کی سیر کرائی گئی. برزخ جو ہے یہ وہ مقام ہے جو کہ اس دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک مقام ہے, یعنی یہ روحانی دنیا کی ایک جگہ ہے, جسمانی دنیا کی جگہ نہیں ہے. لیکن روحانی دنیا کے اندر بھی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے, یعنی یا تو جنت یا جہنم, اس ڈیسٹینیشن سے پہلے کا ایک مقام ہے. تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر کچھ تفصیلات آئی ہیں کہ اس برزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہلے دیکھا جو کہ زمین میں بیج ڈالتے تھے, اور بیج ڈالنے کے فوراً بعد اس بیج میں سے ہریالی اور سبزہ نکلتا تھا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور پھر بیج ڈالتے تھے اور فوراً جو ہے اس کے اندر سے کچھ کام کی چیز نکلتی تھی اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور پھر بیج ڈالتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہیں وہ مجاہدین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں, انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. تو ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ یہ کر دیا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کو فوراً اس کا نفع دے دیا جاتا ہے. تو اس سے بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کے اندر صحیح معنوں میں جو نفع ہے وہ قربانی دینے سے ملتا ہے. جب تک انسان اپنا کچھ قربان نہ کرے اس کو اس راستے کے اوپر فائدہ نصیب نہیں ہوتا. اب یہ قربانی جو ہے وہ اپنے وقت کی قربانی ہو سکتی ہے کہ بھئی دین میں وقت لگائیں گے تو کچھ ملے گا, اچھی محفلوں میں جائیں گے تو کچھ سیکھنے کو ملے گا, علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں گے تو کچھ ملے گا. اگر دنیا ہی کی زندگی میں اپنا سارا وقت لگاتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ میں دین میں کوئی مقام حاصل کر لوں یا کچھ سیکھ جاؤں, تو خالی نیت کرنے سے تو یہ بات نہیں ہوگی, وقت کو قربان کرنا پڑے گا. پھر جب انسان اپنے مال کو قربان کرتا ہے اس راستے کے اوپر, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ انسان کو اس کے اوپر نفع ملتا ہے. ہم کمزوروں کے لیے اور اگر کوئی چیز ہم قربان نہیں کر سکتے, تو کم از کم ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کو دین کے راستے کے اوپر ضرور قربان کریں. اپنی جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچوں جیسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میری یہ چیز بھی پوری ہو جائے, مجھے فلانا گھر مل جائے, اور مجھے اس ماڈل کی شائنی قسم کی کار مل جائے, اور میں جو ہوں وہ فلانی جگہ گھوم کر کے آ جاؤں اور میں وہاں بھی گھومنے چلا جاؤں اور میں یہ بھی فائدے حاصل کر لوں اور میں یہ کھانے کھا لوں اور میں یہ جو ہے وہ پینے کی چیزیں جو ہے مجھے مل جائیں. یہ اس قسم کی جو بچپنے کی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ اکثر اوقات ہمارے دین کے راستے کے اوپر پروگرس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہ خواہشات جو ہے وہ ہمیں قربان کرنی پڑیں گی. اگر یہ خواہشات ہم قربان نہیں کریں گے تو ہم روحانی راستے کے اوپر سفر نہیں کر سکتے. دیکھیں کچھ عرصے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو موقع عطا فرمائے کہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کریں. اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے سامنے جو حکمت رکھی قرآن پاک کے اندر کہ یہ مہینہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, تو اس مہینے کے فرض کرنے سے تقوی حاصل کرنے کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو اس بات کو بھی علماء نے اس طرح سے کھولا کہ دیکھیں اس مہینے کے اندر آپ اپنے آپ کو جو جائز چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی دور رکھتے ہیں. جو جسمانی دنیا کے اندر کھانا پینا اور اپنے بیوی یا شوہر کے پاس جانا, یہ جو جائز انسان کی ضروریات ہوتی ہیں, جب انسان اپنے آپ کو ان سے بھی دور رکھتا ہے تو اس کا ایک آٹومیٹک ریاکشن انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو روحانی ترقی ملتی ہے. تو جب انسان جسمانی دنیا کے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا کم کرتا ہے تو اس کا ایک انورس پروپورشنل ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی دنیا میں ترقی کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر وہ جسمانی دنیا کی لذتوں کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ لگائے رکھے تو اس کا ایک نیچرل انورس پروپورشنل ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی دنیا کے اندر اس کی ترقی رک جاتی ہے. تو اپنی خواہشات کو جب تک ہم قربان نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم روحانی دنیا میں ترقی نہیں کر پائیں گے. اگر ہم نے اپنا سارا وقت اور ساری انرجی اور اپنی ساری سوچیں جو ہیں وہ انہی دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگا دینی ہے کہ بھئی میں نے کب جا کر کے شاپنگ کرنی ہے اور میں نے کیا کیا قسم کے نت نئے کپڑے پہننے ہیں یا میں نے کیا کیا گاڑی چلانی ہے, اور یہ سب چیزیں اگر ہم ہر وقت سوچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہمارے دل میں پھر کبھی بھی نہیں بس سکے گی. تو انسان جب قربانی دیتا ہے تو اس کو پھر امیڈیٹ اس کا نتیجہ مل جاتا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ ہمیں برزخ کے اس پہلے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کے اوپر بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے تھے, اور پتھر کے لگنے سے ان کے سر جو ہیں وہ بالکل ٹوٹ جاتے تھے, اور ٹوٹ جانے کے بعد پھر ان کے سروں کو بنا دیا جاتا تھا اور وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کہ وہ کبھی ان کے اوپر کوئی زخم نہیں آیا, اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح کے بڑے بڑے پتھر مارے جاتے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے, نماز سے غفلت برتتے ہیں. تو دیکھیں نماز سے غفلت برتنا جو ہے اس کے بدلے میں کس قسم کا عظیم عذاب جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ مویشیوں کی طرح سے چل رہے تھے, یعنی اپنے چاروں ہاتھ پیر کے اوپر چل رہے تھے, اور ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے کپڑے سے جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھیں. ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکات دینے سے غفلت برتتے ہیں, یعنی یہ لوگ زکات نہیں دیا کرتے تھے, تو ان کو اس قسم کا عذاب پھر دیا جا رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے دو قسم کی غذائیں موجود تھیں. ایک جو غذا تھی وہ بہت ہی لذیذ خوشبودار اور تازہ تھی, اور دوسری جو غذا تھی وہ سڑی ہوئی اور بدبودار تھی, اس میں سے تعفن اٹھ رہا تھا. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ اس خوشبودار اور تازہ غذا کو چھوڑ کر کے اس سڑی ہوئی بدبودار غذا کو کھا رہے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال ازدواجی زندگیاں عطا فرمائی تھیں, لیکن یہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے حرام طرف جا کر کے زنا کے مرتکب ہوا کرتے تھے. تو زنا کا جرم کرنے کی وجہ سے ان کو اس قسم کا عذاب مل رہا ہے کہ سڑا ہوا بدبودار کھانا جو ہے وہ ان کو پھر کھانے کے اوپر مجبور کیا جائے گا. وہاں پہ کوئی ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہوگی کہ بھئی یہ میرے پاس اچھا ہے تو میں اس کو کھا لوں اور گندا نہ کھاؤں. چوائس تو اس دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے, یہ آپشن تو اس دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے. جو اس دنیا کی زندگی میں چوائس کو نہیں اپناتا, اچھی چوائس کو نہیں اپناتا, اب برزخ کی زندگی کے اندر بھی اس کے سامنے اگرچہ کہ, یعنی یہ تو ایک حسرت بڑھانے والی بات ہو گئی کہ وہاں پہ اچھا کھانا رکھا جائے گا لیکن وہ شخص جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ سڑا ہوا کھانا کھائے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں اس نے زنا کیا تھا. اب زنا جو ہے وہ ایک تو اس کی کلاسیکل ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ باقاعدہ ایک فزیکل کانٹیکٹ کیا جائے نامحرم کے ساتھ، اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی کے ساتھ، لیکن ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا نظروں کا بھی ہوتا ہے. جو انسان بد نظری کرتا ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے کے بجائے غیر عورتوں کے چہروں کے اوپر دیکھتا ہے تو وہ نظر کے زنا کا مرتکب ہوتا ہے. زنا کانوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ کان سے جو ہے وہ غیر عورتوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، موسیقی سنی جا رہی ہے. اب ان عورتوں سے کیا تعلق ہے، کہاں سے وہ عورتوں کی آوازیں جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہو گئیں؟ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. تو انسان ہر قسم کے زنا سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اس زنا کے گناہ سے چاہے وہ کس درجے کا بھی ہو انسان کو مکمل توبہ کرنی ضروری ہے. پھر آگے بڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھلائے گئے جنہوں نے اپنے سروں کے اوپر لکڑیوں کے بہت بھاری بھاری گٹھر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان سے وہ گٹھر جو ہے وہ بوجھ جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے. تو اس بات کو علماء نے اس طرح سے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں اور حقوق ہمارے ذمے لگائے ہیں، تو اگر تو ہم ان حقوق کو پورا کر پا رہے ہیں تو پھر تو ہم جائیں اور مزید ذمہ داریاں اپنے سر کے اوپر لیں، لیکن اگر ہم ان حقوق کو صحیح طرح سے ہی انجام نہیں دے پا رہے تو پھر ہمیں ان کو چھوڑ کر کے دنیا جہاں کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ نہیں لینی چاہیے. ہر مسلمان کے ذمے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں. اب کوئی جو ہے وہ نہ اس سے نماز پابندی سے ہو رہی ہے، نہ وہ جو ہے وہ روزہ رکھ پاتا ہے، نہ زکوٰۃ دے پاتا ہے، نہ حج جو ہے وہ کرنے کی توفیق ہے، لیکن جو ہے وہ ساری دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا پھروں، اور میں جو ہوں لوگوں دنیا کے اندر اسلام کا نام بول بالا کرنے کی کوشش کروں، فلانی تحریک کے اندر شامل ہو جاؤں، فلاں جگہ جا کر کے جلسے کے اندر شامل ہوں، فلاں سیاسی جماعت کا میں رکن بن جاؤں تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ میں اچھا کر دوں. تو یہ ذمہ داریاں انسان کو نہیں اٹھانی چاہیے جب تک کہ وہ اپنی جو ضروری فرائض ہیں ان کو نہ پورا کر پائے. اب ایک انسان کے اوپر اپنے گھر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری سے انسان جو ہے وہ نظر موڑ کر کے جو ہے وہ ساری دنیا کی ذمہ داری اپنے سر کے اوپر لے تو یہ جو ہے وہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام دے سکیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے وہ پھر دوسروں کی ذمہ داریوں کو بھی اپنے سر پہ اٹھائیں. بلکہ یہ ذمہ داری جو دین کا پراپر طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا، بلکہ جب وہ بڑوں کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر بڑے اس کے اندر یہ صلاحیت دیکھ کر کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کا کہ تعلق بڑوں سے ہوتا ہی نہیں، جو کہ صحبت میں زندگی کبھی کسی کی گزارتے ہی نہیں، تو پھر ان کے پاس تو اور کوئی چوائس ہی نہیں، وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں، اب جو ہے میں دنیا جہاں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گیا. تو یہ جو ہے گویا کہ اپنی پیر کے اوپر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. آ بیل مجھے مار والی بات اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ایسا اکیلا نہ کسی کی ماننے والا ہو، لیکن جب انسان بڑوں کی سرپرستی میں رہتا ہے، صحبت میں رہتا ہے، تو پھر اس کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بڑے خود جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے فلاں 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 کام اچھی طرح سے کر لیا، اب جو ہے یہ جو ہے دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو گیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری تو سمجھتا ہے، لیکن اس طرح سے وہ اس کا ٹوٹلی جو ہے ریسپانسبل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے خود تو یہ ذمہ داری نہیں مانگی، اس کے اوپر تو ذمہ داری اس کے بڑوں نے ڈالی ہے. تو بڑے جب ہی جو ہے اس طرح سے سمجھاتے ہیں، جب کسی پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اور وہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ حضرت میں تو اس کے قابل نہیں ہوں اور میں تو یہ بوجھ نبھا نہیں سکتا، تو پھر بڑے اس کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو کام کہا جا رہا ہے تم وہ کام کرو، سر جھکاؤ اور سر جھکا کر کے کام کرو. جس نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ڈالی ہے وہ جانے، یا جس کی ذمہ داری ہے وہ جانے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہے. جس شیخ نے تمہیں یہ کام کرنے کو کہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے, وہ تمہارے لیے دعائیں کرے گا, یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کریں گے, وہ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو تم ان باتوں کی فکر نہ کرو, تم سر جھکاؤ اور کام کرو, تمہیں اپنے کام سے مقصد ہے. تو دیکھیں یہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے پھر سکون والی زندگی گزارتا ہے, اتنی ذمہ داری ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو یہ راستہ جو ہے بہرحال صحبت والا راستہ, بڑوں کی سرپرستی والا راستہ انسان کے لیے دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں بھی سکون کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن گھر بار والی ذمہ داری, یہ تو پھر ذمہ داری اللہ تعالی نے ڈالی ہے اور یہ ذمہ داری پھر انسان کو نبھانی بھی ہے اور اس کے بارے میں انسان سے سوال بھی ہوگا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر سے ایک بیل نکل رہا ہے. ایک بیل نکل رہا ہے جو کہ باہر نکل کر کے بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور وہ بڑا سا بیل جو ہے پھر واپس اس پتھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اس چھوٹے سے سوراخ کے تھرو جس سوراخ سے وہ نکلا تھا, لیکن اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس پتھر کے اندر واپس جا سکے. تو اس بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مثال بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ اپنی زبان سے بے احتیاطی کرتے ہیں, یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ زبان سے چیزیں نکالتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر پچھتاتے ہیں کہ یار میں نے یہ بات کیوں کہہ دی, مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. تو اب جو پچھتانا ہے تو اب اس پچھتانے سے وہ بات واپس آپ کی زبان میں نہیں, آپ کے منہ میں واپس نہیں جا سکتی. تو عقل مند انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ زبان کھولنے سے پہلے سوچے, زبان کھولنے کے بعد نہ سوچے. اگرچہ کے بعد میں وہ معافی مانگ بھی لے گا بندے سے, لیکن جو اثر اس کی بات نے کسی کے دل کے اوپر کر دیا تو وہ اثر جو ہے پھر ختم ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پرنسپل دیا, اصول دیا کہ یا تو خیر کی بات کرو یا چپ رہو, یا خیر کی بات رہو یا چپ رہو, اور جو چپ رہتا ہے وہ عافیت میں رہتا ہے, وہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ مثال ایسے شخص کی جو کہ اپنی زبان سے بے احتیاطی کرتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بہت موٹے موٹے پیٹوں والے ہیں, بہت موٹے موٹے پیٹ والے ہیں, ان کے شکم بہت بڑے ہیں اور وہ جو ہیں ان سے اپنے پیٹ سنبھل نہیں رہے, سنبھالے نہیں جا رہے. تو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ربا کھاتے تھے, سود کھاتے تھے. پھر آگے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کہ اپنے چھاتیوں سے, اپنے سینوں سے جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں. تو ان عورتوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ دنیا کی زندگی میں بے پردہ رہا کرتی تھیں. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی گوشت کو نوچ رہے ہیں اور چیر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں چغلی کیا کرتے تھے, لوگوں کے اوپر تان کیا کرتے تھے اور غیبت میں ملوث ہوا کرتے تھے. جب یہ سارے واقعات اللہ کے نبی نے دیکھ لیے تو اس کے بعد براق اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مسجد اقصی پہنچے, اور مسجد اقصی میں داخل ہونے سے پہلے ایک پتھر تھا جس پتھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوراخ کر کے یا موجود تھا یا اس میں کوئی کھوٹا لگا ہوا تھا, اس کے ساتھ براق کو باقاعدہ باندھا. تو اس سے بھی علماء نے سبق لیا کہ دیکھو براق جو تھا وہ کوئی ایسا جانور تو نہیں تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے گا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے براق کو لے کر کے آئے تھے, اور نہ کوئی وہ ایسا موقع تھا کہ براق کو کوئی چوری کر کے لے جائے گا. تو ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی نے براق کو کیوں باندھا؟ اللہ کے نبی کا ہر عمل جو تھا وہ امت کے لیے سبق تھا, ایسے ہی رینڈملی نہیں کوئی چیز ہوتی تھی. تو باندھنے کا مقصد امت کو سکھلانا تھا کہ دیکھو پہلے تم وہ کام کر لو جو تمہاری استطاعت کے اندر ہے, اس کے بعد پھر اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو. تو جانور کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو, اس کی حفاظت کی تم ترکیب پہلے اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. تو یہی جو ترتیب ہے یہ سنت کے مطابق ہے, اور اس سے ہمارے سامنے بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ دیکھیں توکل کا انسان کو دین میں بہت زیادہ سبق دیا جاتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، تو پھر انسان کے ساتھ سامنے یہ کھل کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں اس سے چیز کو گم کر دیتے ہیں، اس کو مصیبت میں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. تو اس سے تو پھر انسان کو جو لاجیکل کنکلوژن لینا چاہیے وہ یہ لینا چاہیے کہ بھائی جب ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے تو مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جو ہے وہ اپنی گاڑی کو لاک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو اس بات سے ڈائریکٹ کانفلکٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے. بھائی میں ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کیا کروں اور مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ رزق کمانے کے لیے مجھے دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات ایک انسان کی جو عقل ہے اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے، یہ عقل سے ٹکراتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کو بند بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی کو پہچانے بھی اور جو ہے وہ آپ حفاظتی تدابیر بھی خود کریں. یہ بات آپ کے عقل سے ٹکراتی ہے. تو یہاں پر پھر کیا چیز بیچ میں آتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین مخلوق ماننا، حکمت اور علم والا ماننا، جب انسان یہ چیز مان لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے جتنا ایمان اللہ کی ذات پر ہو سکتا ہے اس سے تو کہیں گنا زیادہ، ملین ٹائم زیادہ ایمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر تھا. مجھے جتنا توکل اللہ کی عظمت پر ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ گنا توکل تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کے اوپر تھا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کا جو کہ آگے ہم سنیں گے مشاہدہ کر لینے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے اندر دو خودیں پہنی، ایک بھی نہیں بلکہ دو جو ہے ذرا بکتر پہنی. تو ایسا کیوں کیا؟ تاکہ امت کو سمجھائیں، امت کو تعلیم دیں. تو ہمارے لیے اگرچہ کہ ہم اللہ کی عظمت کو اگر سمجھنا شروع ہو بھی گئے ہیں، پھر بھی ہماری جو نجات ہے اور کامیابی ہے وہ اپنی عقل کو فالو کرنے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے اندر ہے. عقل کو فالو کرنے جائیں گے تو پھر پوری طرح فالو کریں، پھر تو کچھ بھی نہ کریں، دفتر بھی نہ جائیں، اپنے بچوں کو سکول بھی نہ بھیجیں، اگر اپنی ہی عقل کو فالو کرنا ہے. عقل کی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو ہے حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. کیوں ریجیکٹ کر دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. اب اس کو الف بے تک نہیں پتا ہے قرآن کی، وہ بھی ترجمے اور پتہ نہیں کن کن کی باتیں سن کر کے اس نے جو ہے وہ قرآن کو سمجھ لیا اپنے. کہتا ہے کہ میں قرآن میں اولو الالباب کا بھی ذکر ہے. میں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی نفس ایک چیز ہوتی ہے، انسان نفس کو فالو کرنا شروع کرے تو کہتا ہے کہ نہیں اولو الالباب بھی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو اولو الالباب میں شامل کر لیا. انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی تعریف بیان فرمائی ہے. تو بھائی اپنی عقل کو اگر تم عقل کے اوپر، کسوٹی کے اوپر حدیث کے پورے خزانے کو رکھ رہے ہو تو پھر عقل کے اوپر ہر چیز کو رکھو نا. اللہ تعالیٰ کو تو تم مانتے ہو نا کہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو پھر دفتر کیوں آتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر کے اندر ہر چیز پہنچا دے گا، تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کے لیے اور اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ کپڑے کیوں لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کپڑا پہنا دے گا تمہارے بچے کو، اور اپنے بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہو؟ کیا ضرورت ہے بھیجنے کی جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ تو بات یہی آ جاتی ہے اور یہی دلیل ہوتی ہے کہ ہم اصل میں اولو الالباب میں ہمارا کوئی شمار نہیں ہے بلکہ اولو النفس کے اندر ہمارا شمار ہے. ہم اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں. عقل وقل سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس پتھر سے باندھا، پھر اندر تشریف لے گئے اور اندر جلیا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کری. اب اس نماز کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں، تو ان کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ یہ جو نماز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی، یا یہ نماز وہ والی نماز تھی جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ دو رکعت نفل تحیت المسجد عطا فرمائی, جس کو کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے, تو اس کو پھر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور اس سے ایک بات اور بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو ہمیں دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لینی چاہیے. تحیت المسجد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور قسم کی سواری لائی گئی, اور وہ سواری جو تھی وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک سیڑھی کی مانند تھی, سیڑھی کی مانند تھی, یعنی اس کے اندر کچھ سٹیپس تھے, یا اس کی جو مزید اس کی تفصیل نہیں آئی. تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کوئی بھی حیثیت ہو سکتی ہے, کوئی سیڑھی کی جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر جا رہے تھے, یا جو ہے آج کل کے ماڈرن ڈے ایلیویٹر کے طور پہ وہ چیز ہو سکتی ہے. تو اس کا نام بھی آتا ہے روایات میں, اس کو رف رف کہا جاتا تھا, اس کا نام تھا رف رف. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری کے اوپر سوار کیا گیا, اور یہ سواری جو تھی پھر ہوریزونٹل جانے کے بجائے یہ سواری ورٹیکل گئی, اور یہ سواری مسجد اقصی سے ہوتی ہوئی پہلے آسمان اول پہ پہنچی, اور آسمان اول کے دروازے پہ پہنچی. دراصل دروازے پہ پہنچ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر جو فرشتہ موجود تھا اس فرشتے نے آ کر کے باقاعدہ پوچھا من انتا, کہ تم کون ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا پوچھا کہ من حاذا, یہ کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا حاذا جبرائیل, یہ جبرائیل ہے. پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا کوئی اور بھی ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے علماء نے بات کھولی کہ دیکھیں یہ آداب سکھلائے گئے امت کو کہ جب کسی کے دروازے کے اوپر پہنچو تو کھٹکھٹاؤ, اور کھٹکھٹانے کے اوپر جب اندر سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو جواب میں یہ نہ کہو کہ میں ہوں, بلکہ اپنا نام بتلاؤ. تو یہ بات ہمیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے, اور ایک اور بھی حدیث ہے جس کے اندر کہ ایک صحابی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا انا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بطور ناگواری کے فرمایا انا انا, یعنی یہ کیا ہوتا ہے انا, اپنا نام بتاؤ. تو یہ چیز جو ہے وہ آداب کے خلاف ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ جی میں نے بس کہہ دیا میں ہوں اور میری آواز سے جو ہے اندر والا مجھے پہچان لے. تو اس کے اندر ایک تکبر کا پہلو بھی آتا ہے, ایک عجب کا پہلو بھی آتا ہے کہ دیکھو میں اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہوں, پرسنالٹی ہوں, کہ میری آواز سے پہچان لیا جانا چاہیے کہ میں کون ہوں, میں اپنا نام بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ آداب کے خلاف ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تو یہ بتایا کہ میں یہ جبرائیل ہے, نام لے کر کے بتایا, حالانکہ وہ فرشتہ تھا اس کو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس فرشتے نے پوچھا اچھا کیا ان کو جو ہے وہ جو دیا جانا چاہیے تھا وہ دے دیا گیا, یعنی وہی ان کے اوپر آ چکی. تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں تک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تھا, اور اس فرشتے نے یہ دریافت کیا کہ کیا ان کے اوپر وحی نازل ہو چکی, اور جبرائیل علیہ السلام نے ہاں میں ارشاد فرمایا. پھر جو ہے وہ دروازہ کھول دیا گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان اول کے اندر داخل ہوئے. آسمان اول کے اوپر, پہلے آسمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, بلکہ ایک بزرگ نما آدمی کو دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا تھا, اور وہ اپنے دائیں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بائیں طرف دیکھ رہا تھا. دائیں طرف جب وہ دیکھتے تھے تو بہت ساری مخلوق انسانوں کی شکل میں جو ہے وہ دائیں طرف موجود تھی. اس طرف دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتے تھے اور باقاعدہ ہنستے تھے, اور پھر اس کے بعد جب وہ بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہاں پہ بھی ایک بہت جمع غفیر تھا انسانوں کا, اور اس طرف دیکھنے کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتے تھے, بہت ہی زیادہ افسردہ اور رو رہے ہیں. اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہ جو ہیں جد امجد حضرت آدم علیہ السلام. اور جو سیدھے طرف کے جو مخلوق ہیں یہ اصحاب الیمین ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ جنت میں جانا ہے، اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ اصحاب الشمال ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اس چھوٹے سے واقعے سے بھی علماء نے اسباق نکالے کہ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان سے جو خطا ہو بھی گئی تھی اس خطا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا، اور ان کے لیے بطور نبی کے جنت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، لیکن ان کی شفقت اپنی اولاد کے لیے اور اپنی امت کے لیے دیکھو کتنی زیادہ تھی کہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہو جانے کے باوجود جو ہے وہ اپنی اولاد اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند تھے کہ جب اصحاب الشمال کو دیکھتے تھے تو ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ ایک ہی لمحہ پہلے وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، قہقہہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری کیفیت بالکل ختم ہو گئی اور اب جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے تھے وہ کتنے زیادہ شفیق اور مہربان ہوا کرتے تھے۔ اور اس بات سے ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، دنیا کی زندگی میں ہم نے بہت ساری مختلف قسم کی تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ کالے گورے میں تقسیم کر دیا، ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ جاہل اور عالم کے اندر تقسیم کر دیا، ہم نے انسانوں کو کسی طرح تقسیم کر دیا، فلانی طرح تقسیم کر دیا، زبانوں میں تقسیم کر دیا، رنگوں میں تقسیم کر دیا، علاقوں میں تقسیم کر دیا، بے شمار تقسیمیں جو ہیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آخرت کے دن یہ ساری تقسیمیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پوری کی پوری انسانیت صرف ایک بیسس کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی، اور وہ بیسس جو ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم والی بیسس ہوگی۔ تو اصل جو تقسیم ہے وہ جنت اور جہنم ہی کی تقسیم ہے۔ تو آج ہمیں بھی جو ہے اس دنیا کے اندر انہی اطراف میں سوچنا چاہیے، اور ہماری ہر فکر جو ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے کہ میرا جو بھی کام ہے کیا یہ جنت والوں کا کام ہے، کیا یہ جنت میں داخل کیے جانے والا کام ہے، یا یہ جہنم میں داخل کیے جانے والا کام ہے۔ اور اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی جنت اور جہنم کی وجہ سے ان کے اوپر کیفیات آتی تھیں، اسی طرح سے آج کے والدین جو ہیں ان کو بھی جہاں دنیا میں اپنے اولاد کی دوسری چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ فکر رہتی ہے، اس چیز کی فکر تمام فکروں سے زیادہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد جو ہے وہ جنت والے کام کر رہی ہے یا جہنم والے کام کر رہی ہے۔ تو اصل فکر اور اصل سوچ تو یہی ہے جو کہ آخرت تک جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگی رہے گی۔ اس دنیا کی جو سوچیں ہیں، دنیا کی جو کامیابیاں ہیں وہ تو آج ہیں اور کل نہیں ہیں۔ آسمان اول سے نکل کر کے جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دوم پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ایک تیسرے بھی شاید نبی تھے، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے آسمان دوم پہ ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اچھا، ان آسمانوں کے اوپر دیکھیں جب ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان نہیں رہے کہ بھئی دیکھتے ہی پہچان لیا۔ جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو دیکھیں، ہم اس بات سے یہ سوچیں کہ علماء جو ہے نا وہ کیسے کیسے دلیلیں نکالتے ہیں۔ اب علماء میں اختلاف ہوا تھا کہ جو نبیوں کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ جانے سے پہلے فرمائی تھی یا آنے کے بعد فرمائی تھی۔ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ تحیت الوضو والی، تحیت المسجد والی جو دو رکعت مسجد اقصی میں تھی، یا جو ہے وہ انبیاء کی امامت والی تھی۔ تو جن علماء نے یہ فرمایا کہ جاتے ہوئے تحیت المسجد کی دو رکعت تھی اور آتے ہوئے جو ہے وہ امامت انبیاء تھی، تو انہوں نے اس بات کو دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ دیکھیں اگر ملاقات انبیاء علیہ السلام سے آلریڈی مسجد اقصی میں ہو چکی ہوتی تو پھر آسمانوں کے اوپر انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور اتنے بڑے بڑے انبیاء جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی پہچان جاتے۔ تو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ تعارف کروایا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو امامت الانبیاء ہوئی تھی وہ واپسی کے سفر پر ہوئی تھی۔ اس طرح سے علماء جو ہیں وہ دلیلیں پکڑتے ہیں، وہ ایسی اپنے سوچوں کے اوپر اور اپنے کیفیات کے اوپر جو ہے وہ باتیں نہیں کر دیا کرتے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہوتی ہے۔ تو دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا بھی کہ ان کو دیکھ کر کے مجھے واقعی جو ہے وہ ایک عجیب بات یہ لگی کہ کتنا حسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی. اور پانچویں کے بعد چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے جانے لگے ساتویں آسمان کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دیکھو میں اتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ دنیا میں مبعوث ہوا تھا لیکن میرے اتنا عرصے کے بعد ایک نوجوان پیغمبر دنیا میں آیا لیکن اس کے باوجود اس کی جو امت ہے وہ میرے ماننے والوں کے مقابلے میں کئی گنا جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی، حالانکہ میں تو اتنے سو ہزار سال پہلے جو ہے وہ آیا تھا تو میری امت تو زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ان کو زیادہ وقت ملا دنیا کے اندر، لیکن اس نوجوان نبی کی امت جو ہے وہ میری امت سے کہیں گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اس واقعے سے جو ہے علماء نے اسباق نکالے کہ ایک تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو روتا ہوا سنا تو ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی سے پوچھوں، دریافت کروں کہ ان کی افسردگی کی کیا وجہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا آپس میں بھی ایک رشتہ ہوا کرتا ہے بھائی کا، اور یہ جو ہے چونکہ ایسے رجل ہیں، ایسے اشخاص ہیں جن کے دل جو ہے وہ سنورا ہوا ہوتا ہے تو ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہوا کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ محبت والی کیفیت تھی. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی یہ بطور ایک اچھی، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی زبان کے اندر، ایک اچھے طور کا حسد تھا، یعنی وہ حسد جو کہ نیکی کے اندر جائز ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رشک کا لفظ آتا ہے اردو زبان کے اندر، رشک فرما رہے تھے. تو اس علماء نے کہا کہ دیکھو اچھی باتوں کے اندر رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. تو جنت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر موسیٰ علیہ السلام رشک فرما رہے تھے تو اس طرح سے جائز ہے. علم کے بارے میں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ دو چیزوں کے لیے حسد جائز ہوتا ہے، لیکن وہاں حسد سے مراد وہ غلط حسد نہیں ہے بلکہ رشک کے معنی میں آتا ہے. ایک اس شخص سے حسد کرنا کہ وہ علم ہے جس کے پاس اور وہ اپنے علم کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ حسد کرنا جائز ہے، لیکن جو حسد منع فرما دیا گیا یہ وہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں کہے، رشک نہ کرے کہ بھائی اس کو دے دیا گیا مجھے بھی مل جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ اس کو کیوں دے دیا گیا، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اس بات سے منع کیا گیا اچھے کاموں کے اندر خصوصی طور پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات میں رشک فرمایا. اب اس بات کے اوپر ایکچولی ہم بعد میں بھی تھوڑا سا واپس آئیں گے، تو اس وجہ سے یہ بات بیان کرنی ضروری تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے ہوتے ہوئے ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے تو ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کعبۃ اللہ جیسی عمارت ہے، اور اس عمارت سے ایک بوڑھے آدمی جو ہیں، ضعیف آدمی، بزرگ، باقاعدہ پیٹ کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو عمارت ہے یہ بیت المعمور ہے، اور اس سے جو ٹیک لگائے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. یہ بیت المعمور جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کعبۃ اللہ انسانوں کے لیے قبلہ ہے، یہ بیت المعمور فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر قبلہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ کعبۃ اللہ سے بالکل ورٹیکلی اپ ہوتی ہے، جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے بالکل اس کے سٹریٹ اپ جا کر کے یہ بیت المعمور آتا ہے. اور اس کا جو طواف ہے وہ روزانہ 70,000 فرشتوں کا ایک بیچ آ کر کے کرتا ہے، ایک گروپ آ کر کے 70,000 فرشتوں کا اس کا طواف کرتا ہے، اور روزانہ جو یہ بیچ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی اگلوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور جو اس کا طواف کر چکے ایک دن میں اب قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. تو ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو خالی بیت المعمور کا طواف کرنے کے اوپر معمور ہیں کتنی بڑی تعداد ہے، پھر ان کے علاوہ اور فرشتے تو پھر اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر ہم خالی اس سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اتنے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ خالی بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے پیدا فرماتے ہیں اور روزانہ ایک نیا بیچ آتا ہے. تو بیت المعمور کو ملاحظہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچائے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے اور یہ گویا کہ ایک انتہا ہے, ایک لمٹ ہے, جس لمٹ کے آگے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے معذرت کر لی. تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, اگر میں یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, آپ کو اس سے آگے اکیلے خود جانا پڑے گا. سدرۃ المنتہا وہ مقام بھی ہے جہاں پر کہ انسانوں کے اعمال فرشتے لے کر کے پہنچتے ہیں اور پھر ان اعمال کو, یہ اعمال جو ہیں یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, عرش الہی تک پیش کیے جاتے ہیں. اس سدرۃ المنتہا والے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے یہ درخت دیکھا جہاں پہ کچھ عجیب و غریب قسم کے رنگ موجود تھے, اور ایسے عجیب رنگ تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ میں گویا کہ ان رنگوں کے اندر گم ہو گیا اور مجھے اس کی صحیح کیفیت یاد بھی نہیں. تو اس طرح کا وہ ماحول تھا. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس درخت کے اوپر پتنگے نما جو کچھ پرندے تھے وہ آ آ کر کے گر رہے تھے, کچھ کے جو رنگ تھا وہ سونے کے جیسا ذہبی رنگ تھا اور کچھ جو ہے وہ دوسرے رنگوں کے تھے. تو اس طرح کی مخلوق آ کر کے اس سدرۃ المنتہا والے درخت کے اوپر گر رہی تھی. بہرحال یہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کر لی. اب غالباً اسی سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی جھلک دکھلائی گئی. بہت ہی مختصر عرصے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اندر جھانک سکیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں وہاں کی جو ہے وہ دروازے اور گھر محلات سونے چاندی کے بنے ہیں اور اتنی خوبصورت ہے, اور بس اس کے بعد جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا گیا. تو گویا کہ ایک جھلک جنت کی دکھلائی گئی, اور اسی طرح سے ایک جھلک جو ہے وہ جہنم کی دکھلائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر جو انسان اور جن ہیں وہی گویا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں, انہی کو جلا کر کے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو جو ہے وہ روشن کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد بھی جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا. پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا, اور کس طرح اٹھایا گیا اس کا حال نہیں پتا, کہ اٹھاتے اٹھتے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جو کہ ایک بہت طویل اور عریض میدان کی شکل کا تھا. وہاں پہ پہنچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ پہنچ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جیسے اسکریچنگ ساؤنڈز آئیں کہ جب کوئی کسی بڑے قلم سے کچھ لکھتا ہے, پرانے زمانے کا جو قلم ہوتا تھا اور کاغذ ہوتا تھا تو اس کے لکھنے سے جو ہے کچھ ایسی آوازیں نکلتی ہیں, تو وہ جو قلم کے چلنے کی آواز تھی وہ تقدیر لکھا جانے والا قلم تھا جو کہ اللہ کے حکم سے تقدیریں لکھ رہا تھا. تو اس کی آواز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے لے جایا گیا, اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کی اس کا احوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اس کا احوال جو ہے وہ ہم صحیح طور پہ نہیں جان سکتے. اس ملاقات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی. اس گفت و شنید کا کچھ حال بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات پڑھی, تمام صلوات اور تمام پاکیزگیاں اور التحیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا, الصلاۃ والسلام علیک یا ایہا النبی, کہ تمام صلوات اور سلام جو ہے اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر ہوں. تو اس کے پھر جواب میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا فرشتے جو سن رہے تھے دور کہیں اس بات کو, انہوں نے فرمایا, والسلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یا فرشتوں نے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالح وعلى عباد اللہ الصالحین، کہ ہمارے اوپر سلام بھی ہو اور تمام جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر سلام ہو. تو یہ گفت و شنید، یہ کانورسیشن اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو نماز کا پرماننٹ حصہ بنا دیا گیا. تو یہ التحیات للہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دراصل وہ کانورسیشن ہے، وہ بات چیت ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرش کے اوپر ہوئی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. جب بھی کوئی بڑے کے دربار میں جاتا ہے تو بڑا جو ہے رخصت کرنے سے پہلے کوئی تحفہ دے کر کے رخصت کرتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کچھ لے کر کے جائیں ہمارے پاس سے، کوئی ایسی چیز لے کر کے جائیں جو کہ آپ کو ہمیشہ ہماری یاد دلاتی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوئی اور چیز نہیں دی، دنیا کے تحفے نہیں دیے، جنت کا کوئی محل عطا نہیں فرما دیا، کوئی نہر عطا نہیں فرما دی، کوئی ایسی نشانی نہیں دے دی، کوئی بھی ایسا تحفہ نہیں دیا. کیا دیا؟ نمازیں دی، صلات دی. سبحان اللہ، کیا چیز ہوگی یہ صلات، کیا بات ہوگی اس نماز کی. اللہ تعالیٰ کیا کیا تحفے اپنے نبی اپنے محبوب کو دے کر کے رخصت کیا کر سکتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں دیا. یعنی سب سے افضل ترین چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی نبی اپنے محبوب کو دینے کے لیے، وہ نماز ہی تھی. کہ یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی. تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلایا کریں. کیسی غفلت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں آتا. تو یہ تو مقصود نہیں ہے ہماری نمازوں کا. تو اللہ کے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا گیا. جب حج کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو خادمین حرمین شریفین کی طرف سے ان کو قرآن پاک کا تحفہ دیا جاتا ہے کہ یہ لے کر کے آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں. پھر راستے کے اندر اور چھوٹے موٹے تحائف دیے جاتے ہیں، یہ زمزم کا پانی ہے، یہ کوئی ضرورت کی چیز ہے. تو جب بھی بڑے کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ کوئی تحفہ دے کر کے رخصت کرتا ہے. اب اس کے بعد جو تفصیل ہے آپ کو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے چھٹے آسمان پہ پہنچے اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ آپ بڑے کے دربار میں گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ رہے ہیں، بتائیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو تحفہ ملا ہوگا. تو کیا ملا آپ کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں جو کہ میں اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں، اور عجیب بات، علماء نے سبحان اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ہماری طرف سے ان گنت جزا کہ کیسی کیسی باتیں کھول کر کے بیان فرمائیں. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں، جب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا غم کی کیفیت آئی تھی کہ یہ امت جو ہے وہ میری امت سے جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی، رش کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. لیکن کیا اخلاص تھا اس رش کے اندر، کیا جو ہے وہ سنسیئرٹی تھی، کیا جو ہے وہ نصیحت تھی کہ اس بات کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائیں اور اس کو کم کروائیں. میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ پاتی تھی، تو آپ واپس جائیں. دیکھیں یہ اخلاص کی کیا بات ہوتی ہے. رش کے باوجود، افسوس کے باوجود، امت محمدیہ کے لیے ان کے دل میں کیا جذبات تھے کہ یہ جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، یہ جو ہے ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے. تو آسانی کی فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو حضرت تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ واپس پہنچے. اب اس کے بارے میں ایک اور حسین بات علماء نے فرمائی کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں تھے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں احوال نہیں پتا، لیکن محبوب کے سامنے محبوب موجود ہے. ایک کیا کیفیت ہوگی؟ اب ایسی کیفیت کے اندر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50,000 نمازیں بھی دے دی جاتی ان کو کچھ پتا نہیں لگتا، وہ تو وہ تحفہ لے کر کے جو ہے وہ چلنا شروع ہے. وہ تو ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کیفیت میں تھے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں اس وقت تو کوئی اور خیال آ ہی نہیں سکتا. حالانکہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ والی کیفیت نہیں تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنی عقل سے سوچا اور اس کو توازن کیا کہ میری امت 2 نہیں پڑھ سکی تو یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے. تو پھر اخلاص کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے, اللہ تعالیٰ نے پانچ کی تخفیف کر دی, پھر واپس آئے, پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں 45 بھی بہت زیادہ ہیں, پھر واپس جائیں, پھر واپس آئے, پھر واپس گئے, پھر اس طرح سے ہوتے ہوتے پانچ نمازیں جو ہیں, یہ بات پانچ نمازوں تک پہنچی. اب پانچ نمازیں جو ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کو جو پانچ نمازیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری بات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, ہم نے نمازیں تو پانچ کر دی لیکن آپ کی امت کو ثواب جو ہے وہی 50 نمازوں کا ملے گا, تو ہر نماز پڑھنے کے اوپر 10 گنا نماز کا ثواب ملے گا, اور اس طرح سے 5 × 10 = 50. اچھا اس کے اوپر جو عاشقین ہوتے ہیں نا, جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور عجیب ہی ان کا تو سوچ ہوتی ہے, انہوں نے ایک اور خوبصورت بات فرمائی. انہوں نے اس بات کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار واپس بھیجا اور بار بار آنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار واپس بھیجا, یہ اس کے اندر بھی ایک عجیب بات پوشیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کے وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر نازل فرمائی, کوہ طور جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ نہ پائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے جو ہے وہ محروم رہ گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو نہ دیکھ سکا, اپنے محبوب کو تو نہ دیکھ سکا, کم از کم میں ان آنکھوں کو تو بار بار دیکھوں جو کہ میرے محبوب کو دیکھ کر کے آئی ہیں. تو اس بہانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ایک ہی دفعہ نکل جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دیدار ایک ہی دفعہ نصیب ہوتا, تو اس طرح سے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں 7-8 دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا دیدار کر لیا کہ میں خود تو نہ دیکھ سکا, کم از کم ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جو کہ میرے محبوب کا دیدار کر کے آئی ہیں. تو یہ وہ نقطے ہیں جو کہ عاشقین ہی نکال سکتے ہیں. تو جب یہ سب معاملہ ہو گیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس بیت المقدس میں آئے, اور بیت المقدس میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ سی آف کرنے کے لیے, جب اپنے گھر سے کوئی جاتا ہے, کوئی بڑی شخصیت آ کر کے جس سے آپ کو بہت محبت ہو, آپ سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ سی آف کرنے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک جانا آپ کے لیے ممکن ہو. اپنے گھر کے دروازے تک جا رہے ہیں یا بلڈنگ میں ہے تو نیچے تک آپ سی آف کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہے تو آپ جو ہے ایئرپورٹ تک ان کو سی آف کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو کہ آسمانوں کے اوپر موجود تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک سی آف کرنے کے لیے ساتھ تشریف لائے, اور وہاں پہ سب انبیاء نے جو ہے وہ صفے بنا لی اور امام کی جگہ خالی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی جگہ پہ کھڑا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو کیا عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو صحیح معنوں میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آج تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں کہ ہم اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اختیار کر کے کسی اور کے سامنے چلے گئے تو وہ ہمیں جو ہے پسند نہیں کرے گا, وہ ہمیں ہی ول لک ڈاؤن اپون اس. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا کہ ایک صحابی جب کسرا کے دربار میں گئے اور ان کو کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ جو ہے وہ چھوٹ کر کے نیچے گر گیا, وہ جھک کر کے اس کو اٹھانے لگے, کیونکہ یہ سنت ہے کہ جب کھانا نیچے گر جائے تو اس کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر پھونک مار کر کے اس کو کھا لو, یہ سنت ہے. تو وہ اٹھانے لگے یہ سوچ کر کے, تو ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے جو بھی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ دربار میں ہیں, بادشاہ کا دربار, یہاں کے ایٹیکٹس یہ نہیں ہے. تو ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی ایک سنت کو چھوڑ دوں. تو یہ جذبات جو تھے وہ ہمارے صحابہ کرام ہمارے اکابرین کے تھے. مجبوری ایک اور چیز ہوتی ہے, مجبوری وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہو. مجبوری کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے اپنی خواہشات کو فالو کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دھوکہ ہے, اور یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. اگر ہمارے دل میں سنتوں کی محبت نہیں ہے, غیروں کی عظمت ہمارے دل میں ہے, تو اب ہم مجبوری کے تحت سنتوں کو نہیں چھوڑ رہے, بلکہ اپنے اس دل کی کیفیت, اپنے نفس کی کیفیت کی وجہ سے سنت کو چھوڑ رہے ہیں. مجبوری تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کے دل میں سخت کراہت ہو, ایک نفرت ہونی چاہیے کہ میں جو یہ چیز کر رہا ہوں, اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں, اس کے خلاف کر رہا ہوں, I hate it from the depths of my heart. اور جہاں یہ مجبوری ختم ہوئی, اگلے لمحے میں واپس آ جاؤں گا. وہ ایک لمحہ غیر کی سنت کو برداشت نہیں کرتا اپنے اوپر, اگلے لمحے جو ہے وہ واپس پلٹتا ہے, کیونکہ اس ڈیوریشن میں اس کے اوپر مجبوری تھی, وہ ایک کیفیت تھی. اس کو یا تو بڑوں نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ تم ایسے ایسے کرو, تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کر رہا, وہ بڑوں کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ حالات کی وجہ سے کر رہا ہے. تو وہ تو جیسے ہی وہ پیریڈ ختم ہوگا وہ واپس سنت کے اوپر آ جائے گا. تو یہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے وہ کیا واقعی اپنی خواہشات کو یہاں پہ پورا کر رہا ہے, یا وہ مجبوری کے تحت ایک کام کر رہا ہے. تو ہم بطور مؤمن جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچانے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا سیکھیں. ہم کن احمقوں کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے, ہم احمق یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے ہیں اور وہ جو ہے وہ کم عقل ہے, ہم اس نوعیت سے ان کو احمق کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو اپنا لیا, عظیم ترین فائدے کو چھوڑ کر کے جو لالی پاپ قسم کی چیزیں نہیں ہوتی جو کہ چھوٹے بچے جن سے کہ مزے لیا کرتے ہیں, اس چیز کے اوپر اگر کوئی انسان بھاگ دوڑ کر کے اپنی ساری زندگی خرچ کر دے, تو اب وہ احمق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو جن لوگوں نے آخرت کے کا سودا کر لیا اور دنیا کو اپنا لیا, ان کے طور طریقے کے اوپر ہم فریفتہ ہوئے جا رہے ہیں, اور ان کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. کیا سوچیں گے, یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے بھائی, کوئی ایک فزیکل ریزن ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے, لیکن کیا سوچیں گے, وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے, بڑا نہیں سمجھیں گے, یہ مجبوری نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمت جو ہے وہ واقعہ اسراء اور معراج سے اور کھل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے, اور ان واقعات کو بیان کرنے کی وجہ یہی ہے. مسجدوں کے اندر چراغا کرنا اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ واقعات سنیں گے اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہم حلوے پکا لیا کریں گے, اور جو ہے وہ اپنی بلڈنگ میں اور اپنے پڑوسیوں کے اندر جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹ دیا کریں گے, یا جو ہے وہ ایک رات جو ہے وہ فقط اٹھ کر کے جو ہے وہ کچھ تسبیحات کر لیا کریں گے اور نمازیں کچھ پڑھ لیا کریں گے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے ان واقعات کو بیان کرنے کا. اگر ایسا ہوتا تو اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہوتی. وہ شروع میں بتا دیا گیا کہ اس کے لیے دو دن ہیں ہمارے پاس سال کے, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. یہ شب معراج جو ہے اس کا ہرگز تعلق نہیں. پہلی بات تو اس کی تاریخ ہی ہمیں نہیں پتا, 27 معراج تو ایک اوپینین ہے خالی. تو ان باتوں کا بیان کرنے کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا, سمجھنا, دل میں اتارنا, نماز کی عظمت کو سمجھنا, نماز کی عظمت کو دل میں اتارنا کہ بھائی اللہ کے نبی تو اللہ کے دربار تک پہنچ گئے, ہم تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن کیا بتلا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, الصلاۃ معراج المؤمن, کہ نماز جو ہے وہ ہر مومن کا معراج ہے. تو ہماری تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اس فکر میں گزرنا چاہیے کہ میری نمازیں آخر کب سدھریں گی, کب جو ہے میں صحیح معنوں میں ایسی نماز پڑھوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, کب میں وہ نماز پڑھوں گا جس نماز کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ڈیفائن فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کی تعریف بیان فرمائی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز تو انسان کو فحش کاموں اور تمام منکرات سے روک دیتی ہے. مطلب ایک نماز کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ والی ہے, کہ نماز تو وہ ہے جو کہ فحش کام ہو، یعنی برے کلام جو ہم ہر وقت زبان سے نکالتے رہتے ہیں، بری باتیں نکالتے رہتے ہیں، بے ادبی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں ان باتوں سے، اور جتنے منکر کے اندر تو تمام وہ چیزیں جن کے اوپر نکیر آئی، جن کے اوپر منع آیا، اردو زبان کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہر وہ بات، ہر گناہ سے نماز جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور ہماری کون سی نماز ہے بھائی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں ایک گناہ سے نہیں چھوٹتا، ہم نماز پڑھتے ہیں فحش کلام ہم سے نہیں چھوٹتا، تو بھائی یہ کون سی والی نماز ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں؟ تو اپنی نماز کو اللہ والی نماز تک لانا، اس کے لیے ہماری فکریں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں ہمارے اندر، اور ہم جو ہے ان چیزوں کے اندر ان کی چیزوں کی طرف سوچنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو تمام محافل ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صحبتوں میں بیٹھا جاتا ہے، ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ احسان کی کیفیت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور احسان کی کیفیت کی تعریف یہی ہے کہ آپ ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں کیا فرمایا کہ احسان کو کیا ہوتا ہے، مل احسان؟ تو فرمایا کہ کانک ترا فلم یقن یرا ہو کانک یراک، کہ تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کی انت عبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یعنی تم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، تو اس سے ایک درجہ یہ نیچے یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس طرح کے استحضار کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو مجالس ہیں، ذکر اذکار ہیں، نیکوں کی صحبت میں جا کے بیٹھنا ہے، مراقبے کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنی ہے، ان تمام کا مقصود یہی ہے کہ ہمیں نماز کی وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو اس پورے کے پورے بیان کا، اس پورے واقعے کا بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اور مرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نماز کی وہ کیفیت حاصل کرنے کے قابل بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا گیا، سنا گیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ذرا دیر بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ذکر قلبی کر کے اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے، اس کے بعد مسجد کی نماز۔ ہمارا دستور یہی ہے کہ چونکہ تھوڑا ساتھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہیں جماعت کر لیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ذکر قلبی کا بس آسان طریقہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ تصور کریں کہ میرا جو روحانی قلب ہے، جس کا کہ ذکر قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں متعدد جگہ پر آیا ہے، میرا روحانی قلب جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، اور اس کے جواب میں میرا روحانی قلب باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نام پکار رہا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا نام ہے جو اس میں ذاتی ہے وہ ہے اللہ، تو میرا قلب کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں اس آواز کو سن رہا ہوں۔ پھر دیکھ لیں، ذکر قلبی کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعاک اللہ جس محان ربی العالی وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، ہماری نفوس کا تزکیہ فرما۔ اے اللہ، ہماری روحوں کو صاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں جاری فرما۔ اے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنی یاد کو جاری فرما۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی شدید محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری
ساری زندگی گزر گئی، اے اللہ نمازیں پڑھتے رہے لیکن اے اللہ نمازوں کی حضوری نصیب نہ ہوئی، اے اللہ ہمیں نمازوں کی حاضری کے ساتھ ساتھ نمازوں کی حضوری میں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو کہ ہمیں فحش کاموں اور منکرات سے روک دے، اے اللہ ہمیں بھی ایسی کوئی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر اے اللہ ہماری بھی وہ کیفیت ہو جائے کہ اے اللہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں اور ہمارے بھی ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ ہمیں تو دیکھ ہی رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نمازوں کے اندر بھی ایسی کیفیت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما کر کے نمازوں کے باہر بھی ایسی کیفیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ جیسا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس کے ساتھ ہم جلیس ہوتا ہوں جو کہ میرا ذکر کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ہم جلیسوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی ہر وقت کا اپنا ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسی کیفیات عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت والی کیفیات عطا فرما، اے اللہ اپنی خشیت والی کیفیات عطا فرما، اے اللہ اپنی ایسی خشیت عطا فرما کہ اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اے اللہ اگر ہمارے ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوں تو اے اللہ ان بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو وہ روک دے، اے اللہ ہمارے پیر گناہوں کی طرف بڑھتے ہوں تو بڑھتے ہوئے پیروں کو روک دے، اے اللہ اگر ہماری نگاہیں جو ہیں وہ اے اللہ غیر محرموں کے چہروں کی طرف اٹھیں یا دنیا کی عیش و عشرت کے سامان کی طرف اٹھیں تو اے اللہ ان اٹھی ہوئی نگاہوں کو وہ جھکا دے، اے اللہ ہمیں ایسا ذہن عطا فرما جس کے اندر کہ اے اللہ آپ ہی کے خیالات ہر وقت موجود رہیں، اے اللہ ہر وقت اپنے قلب کو آپ کے ذکر کے اوپر جمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اے اللہ آپ کی یاد کے اندر گزرے، اے اللہ آپ نے تو ہمیں قرآن پاک کے اندر حکم فرما دیا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم، کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو چاہے تم کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو چاہے لیٹے ہو، اور اے اللہ ہمارا یہ حال کہ ہم ذکر کرنے کو ہے اے اللہ کوئی نفلی کام سمجھتے ہیں، اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اے اللہ یہ تو آپ کا حکم ہے، اللہ اس کو آپ کا حکم سمجھ کر کے اے اللہ باقاعدگی سے سیکھ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کتنی ہی عبادتیں کر لیں، اے اللہ عبادتیں کرنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا عبادتیں کرنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال رہا، اے اللہ حج بھی کر لیے، اے اللہ کئی عمرے بھی کر لیے لیکن اے اللہ ہمارے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اے اللہ جو دنیا کی محبت ہے اے اللہ ہمارے دلوں سے نکل کر کے نہیں دیتی، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حج اور کوئی ایسا عمرہ عطا فرما کہ اے اللہ اس کے بعد ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے، اے اللہ ہماری دل کی کیفیت میں اے اللہ ہمارے دل کے اندر آپ آ جائیں، اے اللہ ہمارے دل کے اندر آپ سما جائیں بلکہ اے اللہ ہمارے دل کے اوپر آپ چھا جائیں، اے اللہ ہمارے دل کے اوپر دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے نفس کی محبت ہمارے دلوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اے اللہ اس عظیم گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ ہمیں نفرت والی کیفیت عطا فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے اے اللہ کراہیت والی کیفیت عطا فرما، اے اللہ جس طرح ہم سور کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں اے اللہ اسی طرح اپنی تمام نافرمانیوں سے اے اللہ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غیبت کے مرض سے اے اللہ اسی طرح سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ لوگوں کا دل دکھانے والے گناہ سے اے اللہ اسی طرح سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دل کے اندر ہم لوگوں کے بارے میں کینے رکھتے ہیں اے اللہ بغض پالے ہوئے ہیں اے اللہ عداوتیں رکھتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے تمام روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ باطنی طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اے اللہ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بٹھا، اے اللہ نماز کی عظمت جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں بٹھا، اے اللہ یہ جو واقعہ اسراء اور معراج کے بارے میں آج آپ نے بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس بات کو اے اللہ اپنی زندگی کا اے اللہ اپنی گرہ سے باندھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اندر جتنے بھی سبق اے اللہ علماء نے ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان فرمائے اے اللہ ان سبقوں سے اے اللہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرما جس کے اندر ہمیں معراج نصیب ہو سکے، اے اللہ جیسے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلاۃ معراج المومن، اے اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب ہے، اے اللہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور آ کر کے ایسے ہی گزر جاتا ہے، رمضان سے پہلے ہم جیسے ہوتے ہیں رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مہینے کے اندر بھی اے اللہ اس کی تمام برکتوں اور اے اللہ عظمتوں کو سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان کو مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ نیکوں کی دعاؤں میں اور اے اللہ ان کی توجہات میں شامل فرما، اے اللہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا آپ نے حکم فرما دیا، اے اللہ اس صحبت کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان بنا، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، اے اللہ گناہوں سے اگر ہم نہیں بچ سکتے تو اے اللہ آپ تو ہمیں بچا سکتے ہیں، اے اللہ آپ تو قادر علی کل شیء ہیں، اے اللہ ہم بے شک کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اپنی کمزوریوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ اقراری مجرم کو تو اے اللہ دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، اے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ تو اپنی تعریفیں اپنی رحمت کی تعریفیں خود بیان کر کے اے اللہ خود آپ کو اے اللہ مزہ آتا ہے، اے اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری پہ رحم فرما لیجئے، اے اللہ ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے، اے اللہ شیطان کا دھوکا، اے اللہ شیطان بہت بہت بدبخت ہے، اے اللہ آج کے زمانے میں تو شیطان بہت زیادہ مضبوط ہو چکا، اے اللہ لوگوں کو تو وہ آئے دن جو ہے ایمان سے محروم کرتا پھر رہا ہے، اے اللہ ایسے حالات کے اندر ہم اس سے کہاں نبٹ سکتے ہیں، اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو اس کی تسلط سے کیسے بچا سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی اس کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہی شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا نفس سے امارہ ہے، اے اللہ گناہوں کی اس کو چاٹ لگی ہوئی ہے، گناہ کر کے یہ خوش ہوتا ہے، اے اللہ گناہوں کی زندگیوں سے یہ ہمیں نکلنے نہیں دیتا، اے اللہ نفس کے دھوکوں سے اور نفس کی مکاریوں سے آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ذکر کی چاشنی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ذکر کی لذت اور حلاوت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ تاکہ ہمارا نفس جو ہے وہ بھی اے اللہ گناہوں کی لذت کو چھوڑ کر کے آپ کی یاد کی لذت میں اے اللہ زندگی گزارنا شروع کر دے، اے اللہ تاکہ ہمارا نفس بھی جو ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل ہو جائے، اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اے اللہ اپنی تمام عطاؤں کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی جو بھی آزمائشیں اور مشکلات ہیں اے اللہ ان کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں بچا، اے اللہ اپنی آزمائشوں سے بچا، اے اللہ ہم آپ کے نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ مشکل حالات اگر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو اے اللہ سب سے پہلے ہماری نیکی ہم سے چھٹ جاتی ہیں، اے اللہ ہمیں مشکلات سے بچا، اے اللہ مشکل تکالیف اور حالات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس کی بھی زندگی میں کسی بھی شکل کے اندر مشکلات و تکالیف آئی ہیں، اے اللہ چاہے وہ جسمانی تکالیف ہوں، دنیاوی تکالیف ہوں، چاہے وہ روحانی تکالیف ہوں، اے اللہ ان سب کو دور فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ سب کے گھروں کے اندر اے اللہ عشق محبت، اے اللہ محبت والی کیفیت پیدا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات، اے اللہ محبت والے تعلقات بنا، اے اللہ جو بڑوں اور بچوں کے درمیان تعلق ہے اے اللہ اس کو شفقت اور اے اللہ شفقت اور عزت والا تعلق بنا، اے اللہ اپنے ساتھ خصوصی تعلق پیدا فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.